بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد حضرت شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب الہامات ربانی میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ آج صبح قرآن پڑھتے ہوئے دو آیتوں پر حق تعالی نے خاص لذت اور علم عطا فرمایا. نمبر ایک، مبلغ کو دین پہنچانے والے کو چاہیے کہ وہ یہ سوچ لے کہ ہمارے ذمے صرف پہنچانا ہے، یعنی بات پہنچانی ہے، منوانی نہیں ہے. اب جس کو 100 دفعہ غرض ہو وہ اس بات کو سمجھے گا کہ جو ہمیں یہ بات سنا رہے ہیں ان کا اپنا تو کوئی فائدہ ہے نہیں، یہ صرف ان کی ایک ہی غرض ہے کہ ہم سب اللہ کے دین پر چلنے والے ہو جائیں. تو فرمایا کہ مبلغ کو دین پہنچانے والے کو چاہیے کہ وہ یہ سوچ لے کہ ہمارے ذمے صرف پہنچانا ہے. حق تعالی فرماتے ہیں وما علی الرسول الا البلاغ المبین، ہمارے رسول کے ذمے صرف یہ ہے کہ وہ کھول کھول کر ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچا دے. رسول تو اللہ کا سفیر ہوتا ہے، سفیر کا کام صرف یہ ہوتا ہے کہ اپنے بادشاہ کی سلطنت کے احکام پہنچا دے. سفیر اپنا یہ منصب پورا کر کے بری الذمہ ہو جاتا ہے. بس رسول کا منصب صرف یہی ہے کہ اللہ کے احکام لوگوں کو پہنچا دے. لوگوں کے دلوں میں بھی اتارنا یہ نبی کا کام نہیں ہے، ہدایت دینا صرف اللہ کا کام ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہیں ہدایت کر دیتا ہے. یعنی یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہدایت تک پہنچانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں، وہ اللہ کا کام ہے. آپ کا کام راستہ دکھلا دینا ہے. ابو طالب کے لیے کتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ چچا میرے کان میں آپ کلمہ پڑھ دیں، میں آپ کے لیے قیامت کے دن گواہی دے دوں گا کہ کلمہ پڑھا تھا. جب ابو طالب کا انتقال ہوا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے بلکہ اللہ جس کو چاہیں ہدایت کر دیتا ہے. بیان القرآن، البتہ رونا اور ہدایت کے لیے گڑ گڑانا اس کا کام ہے، لہذا مبلغ دین کو یہ چاہیے کہ تبلیغ کے بعد خلوت میں اللہ کے سامنے بندوں کی ہدایت کے لیے گڑ گڑائے. بس جب علم ہو گیا کہ مبلغ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، پھر اگر کوئی ایک آدمی بھی اس کی بات نہ مانے تو انسان کو مایوسی نہ ہوگی. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 برس تبلیغ کی. کان نوح علیہ السلام مکث فی قومہ الف سنۃ الا 50 عاما وکان مع نوح فی السفینۃ 80 رجلا. تفسیر ابن کثیر میں کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 برس رہے اور صرف 80 لوگ ایمان لے آئے. صرف 80 آدمی ایمان لائے تو اس سے حضرت نوح علیہ السلام کی نبوت میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا، وہ نبی ہی رہے. اس کے برعکس حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ اس کے برعکس حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر 90 لاکھ کافر ایمان لائے تھے، تو کیا اس وجہ سے ان کا درجہ حضرت نوح علیہ السلام سے بڑھ گیا؟ ہرگز نہیں. نبی نبی ہے، کسی امتی کا رتبہ نبی سے نہیں بڑھ سکتا. غرض اس آیت وما علی الرسول الا البلاغ المبین میں مبلغین کے لیے بڑی تسلی ہے کہ تم دین لوگوں تک پہنچاتے رہو، ہدایت تو ہم دیتے ہیں، پھر اگر کوئی ہدایت نہ پائے تو انہیں مایوسی نہ ہوگی. اسی طرح جو اللہ والے ہیں، شیخ ہیں، مشائخ ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے رہتے ہیں. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ شیخ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے کہ اپنے اولاد کو وہ نسبت معلہ عطا کر دے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہوئی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے نسبت عطا کی ہوئی ہے وہ اس کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے. کہ اپنی اولاد کو وہ دولت دے دے, وہ اپنے احباب کو دے دے, خدام کو دے دے, اپنے یہاں رات دن رہنے والوں کو دے دے, بلکہ جو جتنی محنت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنا اتنا اپنا تعلق اور تعلق مع اللہ اس کو نصیب ہوتا رہے گا. بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کئی عرصے سے ساتھ ہے, اس کو وہ دولت حاصل نہیں ہو پاتی. ایک آدمی نیا آتا ہے, جو شیخ کی تعلیمات ہیں جو حقیقت قرآن و حدیث کی ہوتی ہیں, ان سے ہٹ کر نہیں ہوتی ہیں, تو جو اللہ والا جو شیخ ہو, جو جالی ہو, اس کی بات تو نہیں ہو رہی. جو اللہ والا شیخ ہو اس کی تعلیمات, ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ نعوذ باللہ ہمارا شیخ ایسا ہو اس میں کوئی غلطی نہ ہو. تھوڑا سا کسی مشائق میں یا کہیں گئے اللہ والے کے پاس, تھوڑی سی کوئی ایسی بات دیکھ لی جو ان سے تعبیر میں کوئی غلطی ہو گئی اس بیان کرنے میں, یا اور کوئی ایسی کوئی بات ہو گئی, بس یہ شیخ بنانے کے نعوذ باللہ قابل ہی نہیں ہے. اس کا یہ ایسا آدمی زبان سے تو نہیں کہتا, لیکن اس کا جو عمل بتا رہا ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا شیخ معصوم ہو جائے, نعوذ باللہ من ذالک. عقیدہ نہیں ہے, عقیدہ اگر ہو گیا پھر تو بات ہی خراب ہو گئی, لیکن اس کے عمل سے یہ ظاہر. بعض لوگ کہتے ہیں جی ایسا ہو گیا ہم نے شیخ کو چھوڑ دیا. بھئی آپ نے شیخ کو معصوم سمجھا ہوا تھا کیا؟ شیخ بھی انسان ہے, اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے, گناہ کبیرہ بھی ہو سکتا ہے, انسان ہے. لیکن وہ شیخ اس بات پر قائم نہ رہے جس شیخ سے بار بار بے اصولی ہو رہی ہے, بار بار خلاف شرع باتیں ہو رہی ہیں, خلاف سنت باتیں ہو رہی ہیں اور بدعات کی باتیں کر رہا ہے. ایسے شیخ کو چھوڑنا واجب ہے. لیکن ایک انسان ہے, کبھی کوئی کتنے لوگوں کا پتا چلا بھائی اب کیوں کیا معاملہ ہوا, جی وہ ایک دفعہ بیان کر رہے تھے, انہوں نے بیان میں یہ بات کہہ دی, اس لیے اپنے تعلق ختم کر دیا. ایسا خطرناک معاملہ کہ نعوذ باللہ یہ ذہن بنایا ہوا ہے. جس طرح یہ عقیدہ رکھنا کہ ہمارے شیخ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا, نعوذ باللہ, یہ شرک فی النبوت ہے. کس نے اپنے شیخ کو نعوذ باللہ نبوت میں شریک کر دیا ہے کہ ہمارے شیخ سے کبھی گناہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھتیجے تھے مولانا شبیر علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان سے کوئی کچھ بات کہتا تھا حضرت تھانوی کے بارے میں تو وہ فرماتے تھے کہ ہم نے بڑے ابا کو نبی نہیں سمجھا ہوا. ان سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, ان سے بھی کبھی کوئی ایسی انسان ہے, ایسی کوئی معاملہ ہو سکتا ہے. لیکن جو شیخ اس کو بنایا جائے جو شرک اور بدعات پر قائم نہ ہو. بار بار غیبتیں ہو رہی ہیں, بار بار خلاف سنت کام ہو رہے ہیں, بار بار گناہ کے کام ہو رہے ہیں, بتایا جا رہا ہے پھر بھی توبہ نہیں کر رہے, اب وہ معاملہ الگ ہے. لیکن انسان ہے, کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی, ایسے شخص کو بھی کبھی کہیں مناسبت ہو ہی نہیں پاتی ہے, کیونکہ اس نے یہ ذہن بنایا ہوا ہے کہ جہاں میں جاؤں وہاں پر ایک گناہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ابھی جب کچھ وقت پہلے جمعے کو پتا چلا, ایک صاحب حضرت والد صاحب سے ماشاءاللہ تعلق میں مفتی ہیں, اپنا حلقہ ہے, تو پہلے ایک اللہ والے سے بیعت تھے, ان کے انتقال کے بعد ایک دوسرے اللہ والے سے بیعت ہوئے, انہوں نے ان کو خلافت بھی دی, اپنے ماشاءاللہ احباب ان کا بڑا حلقہ ہے. دوسرے شیخ کا بھی انتقال ہو گیا, اب کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. مفتی ہیں, ایک بزرگ کے خلیفہ ہیں, اپنا حلقہ ہیں, جو ان کے مرید ہیں انہوں نے خود مجھے بتایا اس جمعے کو, اب کوئی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ میں کس سے بیعت ہوں. ظاہر سی بات ایک شیخ سے ایسا تعلق ہو جاتا ہے, اب نیا سلسلہ نئی مناسبت قائم کرنا آسان تو نہیں. 3 برس تک وہ ڈھونڈتے رہے کہ میں کسی شیخ سے بیعت ہو جاؤں. آخر میں 2 اللہ والے 2 بزرگان دین کا نام ان کے ذہن میں آیا, ایک حضرت والد صاحب دامت برکاتہم, ایک اور دوسرے بھی اللہ والے تھے. پھر انہوں نے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کا انتخاب کیا اس وجہ سے کہ یہاں پر شریعت اور سنت کے خلاف کوئی معاملہ نہیں ہوتا الحمدللہ. اب آپ تصور کریں, ایک آدمی اہل علم ہے, ایک بزرگ ماشاءاللہ خلیفہ ہیں, ان کا سب ماشاءاللہ بہت سے لوگ جانتے بھی ہیں, لیکن بس نام ذہن میں نہیں آ رہا ذکر کرنے کا ان کا, کیونکہ میری خود ان سے اس معاملے میں بات نہیں ہوئی ہے. لیکن کیا معاملہ ہے کہ یہاں پر الحمدللہ شریعت اور سنت کی بات ہوتی ہے الحمدللہ. حضرت والے صاحب دامت برکاتہم کا ماشاءاللہ کئی لوگ وقت لگا رہے ہیں, سب محبت والے نظر آ رہے ہیں, الحمدللہ. ایک دفعہ حضرت والد صاحب سے میں نے عرض کیا کہ آپ تو اللہ والے ہیں ماشاءاللہ, تو فرمایا کہ تم تو بیٹے ہو, تم تو یہی کہو گے. اللہ تعالیٰ نے بے اختیار مجھ سے جملہ کہلا دیا کہ بیٹا ہوں تبھی تو کہہ رہا ہوں. یہ جملہ میں نے حضرت سے عرض نہیں کی, ابھی کہہ رہا ہوں. پیر بھائیوں میں احباب میں تو میرے جیسا بھی ولی اللہ بن جائے گا بھائی, نیک لوگ بیٹھے ہیں, بیٹا, گھر والے, ان کے سامنے جو معاملات ہوتے ہیں وہ مریدوں کے سامنے تھوڑی ہوتے ہیں. کئی مرتبہ حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ بیٹا اگر بشری تقاضوں سے کبھی تم دیکھو مجھ سے غیبت ہو رہی ہو والد تو مجھے روک دینا. الحمدللہ کبھی تنہائی ہو خلوت ہو جلوت ہو کبھی بھی نہیں الحمدللہ. جو جو جب معاملہ کرے جفائیں سہ کر دعائیں دینا, حضرت والا رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے کہ جفائیں سہ کر دعائیں دینا یہی تھا مجبور دل کا شیوا, زمانہ گزرا اسی طرح سے تمہارے دل پر دل حزین کا. ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ شاہ عبد الغنی صاحب پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب رہتے تھے فرمایا کہ یہ معاملہ تقریباً 16 سال ہوا, یہ حضرت والا کے جو اشعار ہیں بتاؤں کیا کیا سبق دیے ہیں, یہ اشعار صحیح طرح وہی سمجھ سکتا ہے جو کم از کم حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جو حالات دشق اولیاء حیات اختر میں لکھے ہیں, خصوصاً مجاہدات کا جو باب ہے وہ اشعار وہ مجاہدات کا باب پڑھ کر اور پھر وہ یہ اشعار سنیں تو پھر اس کو پتا چلے گا کہ حضرت والا ان اشعار کا مطلب کیا ہے, ایک ایک شعر میں کیا کیا باتیں ہیں. ایک دفعہ حضرت والا نے فرمایا کہ کتنی باتیں تو ایسی ہیں جو کسی کو میں نے بتائی بھی نہیں ہے. ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو الحمدللہ حضرت والد صاحب کیا ابھی بھی 2-3 دن پہلے بات ہوئی, میں نے کہا میں مکمل آ گیا ہوں تو اب میں ہم چاہتے ہیں کہ کچھ احباب مل کر آپ کے حالات زندگی پر ہم کام کریں انشاءاللہ تعالی. اور میں نے اس پر اپنے پاس جو نکات کی صورت میں کچھ 20-25 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں اس پر میں کام کرنا چاہتا ہوں, پھر میں احباب میں وہ تقسیم کروں گا کہ یہ ماشاءاللہ آپ اس کو کام کو کریں, اس معاملے کو آپ لکھیں, آپ صحیح لکھ سکتے ہیں. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا, ان کی حضرت کی عاجزی ہے, فرمایا کیوں ایسی باتیں لکھواتے ہو, ہنس کے فرمایا جو احباب ہیں وہ بھی بھاگ جائیں گے, ایسا تو نہیں الحمدللہ, حالات زندگی ہیں, جاننا تو ہر ایک کو ہی ہے, چاہے کتنی بھی عمر ہو چاہے کوئی بھی ہو, حضرت نوح علیہ السلام بھی گئے, ہر ایک کو جانا, ایسا تو نہیں 950 برس کے بعد بھی زندہ نہیں رہے, انتقال ہو گیا لیکن جانے کے بعد چھپے تو کیا چھپے, ہر ایک کو جانا ہے. اللہ تعالیٰ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم خوب لمبی عمر عطا فرمائے. میرا ایک ذوق ہے میں 130 برس بھی نہیں کہتا, انشاءاللہ 130 برس ہوگی, اب کیا دعا کریں گے, خوب عافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ لمبی حیاتی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ خوب صحت عطا فرمائے. جانا تو ہر ایک کو ہی ایک دن, تو پھر چھپا پھر کیا فائدہ. آپ حضرت دعا کریں حضرت والد صاحب راضی ہو جائیں, اور ان کی جب راضی ہو جائیں گے دعائیں مل جائیں گی پھر کام کرنا آسان ہو جائے گا, اور بغیر دعاؤں کے جو کام شروع ہوتا ہے اس میں برکت بھی نہیں ہوتی, اس میں بھی برکت نہیں ہوتی, بڑوں کی دعاؤں کے بغیر اگر کام ہو تو اس میں برکت نہیں ہوتی, برکت اسی وقت ہوتی ہے جب بڑوں کی دعائیں مل جائیں. خیر اللہ تعالیٰ حضرت والد صاحب کو خوب عمر عطا فرمائے, خوب صحت عطا فرمائے, یہ ایک الحمدللہ حضرت والد صاحب کے حالات ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پر جو کہتے ہیں کہ جی یہ جو اللہ والے ہیں وہ صرف عالم بن سکتا ہے, اللہ والا مفتی بن سکتا ہے, ہمارے جیسا آدمی جو کاروباری زندگی کا ہو جاب والا ہو وہ کیسے اللہ والا بن سکتا ہے. ان کے سامنے حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی مثال ہے, سورج کی طرح واضح ہے کہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں 15 برس کی عمر میں تھا دفتر میں آ گیا, دادا رحمت اللہ اپنے والد میرے دادا رحمت اللہ علیہ کے ساتھ, اس کے بعد پھر فیکٹری, 1996 میں فیکٹری, پھر 1998 میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت دی حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کو, اور حضرت والا کے پہلے غیر عالم خلیفہ تھے, اس سے پہلے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے کسی بھی غیر عالم کو خلافت نہیں دی تھی, پہلے غیر عالم خلیفہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم تھے, اور فرمایا دیکھو پہلے غیر عالم کو خلافت دے رہا ہوں میری لاش رکھ لینا. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو حالات تھے سب کے سامنے تھے, ہمارے شیخ ترجمان اکابر حضرت دادا شیخ حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم جب پہلے سفر پر یہاں تشریف لائے, یعنی غرفہ کا جو پہلا سفر تھا, تو انہوں نے ایک بات فرمائی حضرت نے کمرے میں, فرمایا کہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج تھا کہ جب بھی کسی سے بیان کرواتے تھے تو وہاں پر اپنے پرانے کسی احباب کو بیٹھاتے تھے تاکہ کوئی ایسی بات وہ نہ کر لے جو بعد میں پریشانی ہو. پھر فرمایا کہ لیکن ان کے لیے, حضرت والد صاحب کے لیے فرمایا, لیکن ان کے لیے ان کے بیان میں کبھی کسی کو نہیں بیٹھایا, کبھی کسی کو نہیں بیٹھایا, حضرت والا کو بھروسہ تھا. اور پھر حضرت والا نہ بھی بیٹھائیں کمرے میں تو سنتے رہتے تھے, کمرے میں الحمدللہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بیان سنتے رہتے تھے, اور حضرت والد صاحب کی نسبت سے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ مسجد میں حضرت والد صاحب بیان فرما رہے ہیں اور حضرت والا والد صاحب کی نسبت سے کمرے میں حضرت والا آنے دیتے تھے, بیان کے دوران بھی 3-4 لوگ ہوتے تھے, تو کمرے میں ہوتے تھے تو میں نے کئی دفعہ دیکھا حضرت والا جب حضرت والے صاحب بیان فرماتے تھے تو حضرت والا بعض مرتبہ مجھے دیکھ کر بھی مسکراتے تھے، خوش ہوتے تھے اور خود روتے بھی رہتے تھے، بڑے خوش ہوتے تھے، بڑا اعتماد تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دیکھا گیا ہو کہ کسی کو بھجوا دیا کہ بھائی یہ بات غلط ہے یہ غلط ہے. اور آخر ابھی ایک عالم سفر حج میں مجھے ملے منا میں، انہوں نے خود یہ بات کی، بہت بڑے عالم ہیں، وفاق المدارس نے بڑا انہوں نے عہدہ بھی دیا ہوا ان کو، فرمایا کہ اکثر حضرت والا کے انتقال سے پہلے اکثر آپ کے والد صاحب کے ہی بیانات ہوتے تھے، اکثر ان کے بیانات ہوتے تھے، ہمیں اطلاع ملتی رہتی تھی. خیر اللہ تعالیٰ حضرت والا کا کتنا بھروسہ تھا، تو ایک غیر عالم نے اتنا ماشاءاللہ اللہ نے ان کو آگے بڑھایا اور ماشاءاللہ اتنی ترقی دی، اتنا احباب ماشاءاللہ، پھر علماء کا رجوع، پھر بڑے بڑے مشائخ کا رجوع، پھر جو بڑے بڑے مدارس ہیں ان کا اپنا ممبر حضرت والے صاحب دامت برکاتہم کے حوالے کرنا، تو یہ سب کا سب حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی دعائیں ہیں. بلکہ حضرت والے صاحب دامت برکاتہم کے تینوں جو مشائخ، تینوں حضرت والے صاحب دامت برکاتہم سے بہت خوش. تو حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جب میرے شیخ ان سے خوش ہیں تو مجھے کیا ضرورت تھی تحقیق کرنے کی، مجھے کیا، کتنی مرتبہ بیعت ہوتے ہی فرمایا ہنسنے لگے جب بیعت ہوئے، فرمایا آپ کو کیا ضرورت ہے بیعت ہونے کی. جب حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تب حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اب والد صاحب حضرت کو کسی سے بیعت ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا جو دینا تھا دے دیا، لیکن چونکہ یہ راہ اس کی کوئی انتہا ہے نہیں، وہ اپنے مریدوں کے ساتھ بیانات میں ان کی اصلاح میں یہ چلتا ہی رہے گا. لیکن حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ مجھے تو بیعت ہونا ہے، کیونکہ ایک دن تو جانا ہی ہے، لیکن میرے جانے کے بعد میرے احباب بھی کہیں گے کہ ہاں ہمارے شیخ بھی دوسرے شیخ کے بعد کسی سے بیعت نہیں ہوئے، تو اب ہمیں بھی ضرورت نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کرم دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیں، اپنے شیخ سے کیسا تعلق. ابھی موجودہ شیخ تو حضرت والد صاحب کے پیر بھائی تھے، آپس میں دوست تھے، لیکن اب تعلق کیسا ہے، اب دوستانہ نہیں ہے، خادمانہ ہے، غلامانہ ہے. حالانکہ حضرت دادا شیخ دامت برکاتہم سے جب بھی بات کرتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اپنے دل کی باتیں حضرت والد صاحب دامت برکاتہم سے کرتے رہتے ہیں، لیکن حضرت والد صاحب بالکل غلامانہ خادمانہ انداز کہ حضرت میں آپ کا غلام ہوں، آپ کی اولاد. حضرت کے بیٹے سے مفتی حسن صاحب سے کتنا ادب، کیسی محبت کا معاملہ. الحمدللہ یہ جو اپنے مشائخ کا ادب کرتے ہیں حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کو خصوصاً میں دیکھا کہ تینوں صرف مشائخ نہیں، علماء نہیں، طلبہ کا بھی ادب کرتے ہیں کہ میری ذات سے طلبہ کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اور ہمارا کیا حال ہے کہ شیخ کو خط لکھتے ہیں پتہ ہی نہیں ہے، جو دل میں آیا ایسا لگتا ہے کسی دوست کو میسج کر رہے ہیں، بس جو دل میں آیا قلم چل رہا ہے، بس جو دل میں آیا یا کوئی ناول لکھا جا رہا ہے کہ بس جو دل میں آیا اس قلم کی رو میں بہتے ہی چلے جا رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت ہو اور شیخ سے اللہ کے لیے تعلق ہو تو اس شیخ کی بھی عظمت دل میں ہوگی کہ جو میں جملہ لکھ رہا ہوں یہ جملہ اگر میری اولاد مجھے لکھے مجھ سے برداشت ہوگا، میرا شاگرد مجھے لکھے میرا مجھے برداشت ہوگا، اور اگر حضرت نے مجھے خلافت دی ہوئی ہے میرا کوئی مرید مجھے الفاظ لکھے مجھ سے برداشت ہوں گے. وہ کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیا لکھ رہا ہوں. فرمایا کہ شیخ کو جان بوجھ کر تکلیف پہنچائی یہ تو زہر اور نقصان ہے ہی، اگر انجانے میں بھی شیخ کو تکلیف پہنچائی ہے انجانے میں، یہ بھی ضرر سے خالی نہیں ہے، یہ بھی ضرر سے خالی نہیں ہے اگر انجانے میں بھی شیخ کو کوئی تکلیف پہنچائی ہے. حضرت بابالا رحمت اللہ علیہ، شیخ العرب العجم عارف اللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ جب اپنے شیخ کو خط لکھتے تھے یا سبوح ہو یا قدوس ہو یا غفور ہو یا ودود ہو، اس کو پڑھنا اور یہ دعا کرنا کہ اے اللہ میرے اس خط سے میرے شیخ کو تکلیف نہ پہنچے. حضرت والا کتنے بڑے شیخ تھے، اور حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی آسرا نہیں کرتے تھے کہ اتنے بڑے شیخ ہیں، ڈانٹ دیتے تھے حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت والا ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ آپس میں پیر بھائی تھے، دوست تھے، لاٹھی کھیلا کرتے تھے، لیکن جب تعلق ہوا سب چیزیں ختم. اب ہمارے شیخ ہو گئے ہیں، اب سب چیزیں ختم. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو آپس میں دوست تھے، دو برس بڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن جب نبوت ملی اس کے بعد کیا معاملات ہیں سب کے سامنے، جنہوں نے سیرت کو پڑھا، جنہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات پڑھے سب کے سامنے. تو اسی طرح جب شیخ بنا لیا اب سب چیزیں ختم. حضرت والد صاحب کو غالبا حضرت مفتی نعیم صاحب اللہ برکاتہم بتا رہے تھے یا کوئی اور کہ کسی نے پوچھا کہ شیخ سے کتنی دوستی ہونی چاہیے، کتنا تعلق ہونا چاہیے، کتنا دوستانہ ہونا چاہیے؟ فرمایا اتنا کہ بے ادبی نہ ہو، بس اتنا شیخ سے محبت کا تعلق ہو، اپنے دل کی باتیں کرے، لیکن اس طرح نہیں کہ گستاخی ہو رہی ہے، دل دکھایا جا رہا ہے، اور پتہ بھی شخص حضرت والد صاحب فرماتے ہیں ہم سمجھا بھی رہے ہیں، کچھ پتہ بھی نہیں کہ میں کیا الفاظ لکھ رہا ہوں، غصہ کسی اور پر ہے، وہ اس بڑی آواز سے شیخ سے بات کر رہے ہیں، اس نے یہ کر دیا، اس نے وہ کر دیا، ہاتھ ہلا ہلا کر بات کر رہے ہیں. شفیق شیخ ہوتا ہے وہ برداشت کر لیتا ہے، چلو بھائی آج کل کا زمانہ ایسا ہے، کچھ ڈانٹ دیا تو بھاگ جائیں گے. ویسے تو بڑے بڑے خط لکھتے ہیں کہ جتنا ڈانٹیں گے سب کے سامنے ڈانٹیں گے، ماریں گے، جوتے لگائیں گے، خانقاہ سے نکالیں گے، ہم حاضر ہیں. لیکن ایک دفعہ کچھ کہہ دیا تو مناسبت ہی ختم ہو جاتی ہے. تو بڑے بڑے مناسبت کے جن کے دعوے تھے، محبت کے دعوے تھے، کہ جس طرح کہیں گے ہم حاضر ہیں، لیکن جیسے ہی شیخ نے ڈانٹ دیا اب مناسبت ختم ہو گئی. تب یہ مناسبت ان کی ختم ہو گئی کہ ہمارے شیخ سے جب تک شیخ محبت دیں، پیار سے سمجھائیں، سب کچھ صحیح ہے. تو ہمارے کسی فعل سے، ہماری تقریر سے، ہماری کسی بات سے ہمارے شیخ کو تکلیف نہ پہنچے. شیخ نے خلافت دی ہے، اس خلیفہ جو، یاد رکھیے گا، دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ میرے پاس ہے کہ خلیفہ جو ہوتا ہے وہ شیخ کا سفیر ہوتا ہے. جو شیخ کا خلیفہ ہوتا ہے وہ شیخ کا سفیر ہوتا ہے. اس کو چاہیے کہ وہ جہاں جائے اپنے شیخ کی تعلیمات پیش کرے. یہ نہیں کہ شیخ بیچارہ ایک بات کہہ رہا ہے اور وہ صحیح بھی ہے، نہیں. یہ ہمارے شیخ بڑے سخت ہیں. پہلے سختی کا مطلب تو بتاؤ، سختی کا مطلب کیا ہے؟ اگر شیخ کہتا ہے کہ اس طرح کرو، کہ وہ سختی میں آتا ہے نہیں آتا. بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ ہی خراب ہو گیا ہے. اب اس زمانے میں جو حق بات کرتا ہے، جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، اکابرین کی کتابوں میں موجود ہیں، فتاوی میں موجود ہیں، اس کے حساب سے چل رہا ہے، جی یہ شیخ سخت ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا سختی ہے، یہ اصل میں ہمارے معاشرے کا بگاڑ ہے. فرمایا، اس کی مثال دی کہ ایک آدمی حکیم کے پاس گیا اور کہا کہ حکیم صاحب میرا پیٹ خراب ہو گیا ہے، میں کیا یہ کھا سکتا ہوں؟ نہیں، یہ کباب، نیاری، یہ آج کل کے حساب سے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کو آج کل کے حساب سے عرض کروں گا، یہ کھاؤں؟ نہیں نہیں نہیں. پھر کیا کہوں حکیم صاحب؟ آپ ایسا کرو دلیا کھا لو. اچھا، وہ تو ہمارے گاؤں میں ہوتی ہی نہیں، آپ کھچڑی سمجھ لیں. یہ کھچڑی، وہ تو ہمارے گاؤں میں ہوتی ہی نہیں ہے. اب حکیم کیا جواب دے گا؟ اب باہر آ کر کہتا ہے کہ جی طب میں بڑی سختی ہے، باہر ڈاکٹری میں، حکمت میں بڑی سختی ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بتاؤ سختی طب میں ہے یا ہمارے معاشرے میں، اور تمہارے معاشرے میں سختی ہے؟ تو ہمارا معاشرہ میں اب ایسا ہو گیا ہے کہ جب دین نے منع کیا جاتا ہے مہندی مت کرو، مائیوں مت کرو، سہرا بندی مت کرو، سی سختی ہے دین میں، یہ فلاں بزرگ سخت ہیں. اچھا، اگر اس معاملے میں حضرت نے سختی کی ہے تو آپ اگر عالم ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ کسی عالم اور مفتی سے پوچھ کر بتائیں کہ اس معاملے میں قرآن و حدیث میں نرمی کیا ہے. پھر اگر یہ سختی کر رہے ہیں تو اس کی نرمی کیا ہے، یعنی اس کا حل کیا ہے؟ اگر تو وہ قرآن و حدیث کے مطابق چل رہے ہیں اور آپ کو سخت لگ رہا ہے تو معاملہ شیخ کی غلطی نہیں ہے، تمہارے معاشرے کی سختی ہے. ہمارے معاشرے کی سختی ہے کہ ہمارا معاشرہ ایسا بن گیا ہے، بارات کے کھانے کو لے لیجئے، اگر حضرت والا منع فرماتے تھے، حضرت والے صاحب دامت برکات تو منع فرماتے ہیں، اس میں سختی کی کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں کیا حالات تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے خاتونوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کس طرح کیا تھا؟ علیکم بسنتی، حضرت مفتی عبدالحکیم صاحب سکھروی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مفتی سکھروی صاحب کی کتاب شادی کے معاملے میں، جس کا نام یاد نہیں، دونوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ فاطمہ کو علی کے گھر پہنچا دو. بتائیے یہاں پر بارات کا کھانا کہاں ہے؟ بتائیے یہاں بارات کا کھانا ہے، اس کا تذکرہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. پھر جو شرائط فتاوی میں لکھی ہیں، اگر کوئی کرتا ہے تو ان شرائط کے مطابق کر کے تو دکھا دے. عام طور پر کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ اگر دل میں اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر ہمارے لوگ ہمارے لیے کیا کہیں گے. ہاں، باقاعدہ شادی حال بک نہیں کرانے، باقاعدہ دعوتیں نہیں دینی بارات کے لیے، کارڈ نہیں چھپوانے، لیکن اگر ہماری بیٹی کی یا بہن کی رخصتی ہو رہی ہے، کوئی مہمان آ گئے تو ان کو تھوڑی بھگائیں کہ آپ جاؤ، چاہے وہ 50 بھی آ جائے، وہ تو مہمان ہے ان کا، اگر آج نہیں 10 دن کے بعد آئیں گے تب بھی کھانا کھلانا ہے. باقاعدہ دعوت لوگوں کو پتا ہوتا نہیں ہے، اب کہتے ہیں جی سختی ہے، ہمارے یہاں کوئی آئے ہم کو کھانا نہیں کھلائیں جو ہمارے گھر پہ آئے. بھائی وہ تو مہمان ہے، آپ کے گھر اگر آئے ہیں وہ تو مہمان ہیں, ان کو تو کھانا کھلانا ہے, باقاعدہ دعوت دینے کی بات ہو رہی ہے. اور حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ویسے تو ہم حضرت کو مجدد کہتے ہیں, جی حضرت مجدد ہیں, یہ حضرت تھانوی نے فرما دیا بات ختم بس. لیکن جب اسلامی شادی میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خلاف سنت کہا ہے اس کو پھر کیوں نہیں مانتے بھائی؟ ایک طرف تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مجدد ہیں, جی ہمارے بڑے ہیں, بیان القرآن لکھی ہے, یہ لکھا ہے, وہ لکھا ہے, اتنے بڑے فلاں فلاں, ہم سب کے بڑے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. لیکن جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات سمجھ میں نہیں, اس فتوی اس وقت میں لکھا ہوا ہے سنت سے ثابت نہیں ہے, حضرت والے صاحب فرماتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو بات حضرت کی سمجھ میں نہیں آتی, چلو سنت سے ثابت نہیں. اگر ہر ایک یہ کہے گا جی گنجائش ہے گنجائش ہے, ہم سب یہ جملہ کہتے رہے گنجائش ہے, ہماری بیٹی کی شادی ہے, ہم جائز سنت کی جو شرائط ہے فتوی کی ہم اس کے حساب سے دعوت کرتے ہیں, تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کون چلے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس وقت سادگی سے کون چلے گا؟ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی کس طرح ہوئی؟ یہ سب چیزیں کس پڑھیں تو صحیح حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے بارہ شروع کیسے ہوئی, اس سے پہلے یہ چیزیں کہاں تھی؟ یہ سب بات کی ہے, اب ہم اس کو لازم سمجھ رہے ہیں کہ اپنے شیخ کے طریقے سے ہٹ رہے ہیں. یہ دین میں بڑی سختی کرتے ہیں, تو بات یہ ہے کہ اگر یہ بارات حضرت بعضوں کے حالات ایسے ہوتے ہیں حضرت فرماتے ہیں ہاں اب کرو اس میں شریک ہو جاؤ, اب کیا یہ مجبوری ہے؟ وہ ہر ایک کے اپنے حالات ہوتے ہیں, ان میں حضرت اجازت بھی دیتے ہیں, بات پتہ ہوتی نہیں ہے, یہ ان کے ہاں بڑی سختی ہے. تو آپ بتا دیں نرمی کیا ہے قرآن حدیث کی صورت میں, اور جتنے معاملات ہیں ان میں دیکھ لیں کہ کیا ہونا چاہیے, بس ایک جملہ مل گیا ہے سختی بڑی ہے. قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں اگر حضرت کے ہاں سختی ہے, ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سختی تھی اور اب سختی ہو رہی ہے. بات یہ ہے کہ جو اپنے شیخ کے طریقے پر سنت کے مطابق چلے گا اور اکابر کے طریقے پر چلے گا, بعض لوگ یہ جملہ کہتے ہیں اکابر ہمیں اکابر نہیں چاہیے ہمیں سنت چاہیے, تو بھائی ہمارے اکابر الحمدللہ سنت پر چل کے دکھایا انہوں نے, اگر ہمارے اکابر سنت سے ہٹیں گے ہم بھی اپنے اکابر کے طریقے پر نیچے, مثال کے طور پر ہمارے اکابر نے چل کر دکھایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر دکھایا ہے, اس طریقے پر حضرت والا رحمت اللہ علیہ کہ جو باتیں تھیں سنت کے مطابق تھی الحمدللہ, ایک ایک بات پر حضرت والا کی فکر سنت کے مطابق, شادی غمی سنت کے مطابق. اب ایک ہی جملہ ملا ہے کہ سختی بڑی ہے, بڑا زبردست جملہ ہے یہ بڑی سختی ہے. تو اس موقع پر جس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ سختی ہے, آپ بتائیے فتوے کی روشنی میں قرآن و حدیث کی صورت میں اس کی روشنی میں اس میں نرمی کیا ہے, پھر ہم کہیں گے ہاں واقعی سختی ہے. سختی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر قرآن و حدیث میں اجازت ہو اور وہ کہے نہیں ہم تو اسی طرح چلیں گے, یہ ہے سختی. جہاں سنت کا طریقہ کیا ہے, حضرت والد صاحب نے فرمایا اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ ہمیں سنت کا طریقہ چاہیے تو ہم اس کو سنت کا طریقہ بتائیں گے, کوئی کہے گا جی اس میں گنجائش کیا ہے, گناہ تو نہیں ہم کر لیتے ہیں, تو آپ کی مرضی ہے, سب سے ہم کسی پہ زبردستی نہیں ہے, اللہ والے کا کام ہے بتلانا منوانا نہیں ہے, بس بات پہنچا دی اور ایک کی مرضی ہے. کتنے کتنی جگہیں رشتے ہی نہیں ہو رہے, اللہ تعالیٰ نے کسی کو موقع دیا ہے تو سنت کے مطابق شادی اس طرح کرے کہ دوسروں کے لیے نمونہ بن جائے. دوسروں کی آج کسی کے پاس 10 لاکھ روپیہ بھی ہو اسے کہا جائے کہ اپنی بیٹی کی شادی کرو, یہ اپنی بیٹی کی شادی کرو, وہ کہتا ہے جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں. 10 لاکھ روپے کو بھی کہتا ہے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے, اس وجہ سے نکاح میں دیر ہو رہی ہے, شادیوں میں دیر ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جس سے ہمارا تعلق ہو یہ ذہن بنا کر جائیں کہ ہمارا وہاں مناسبت ہے یا نہیں, اگر مناسبت ہے اور وقت کے بزرگان دین مفتیان کرام کہتے ہیں کہ یہاں صحیح بات پیش کی جاتی ہے, اب وہاں پر سب چیزیں بھول کر کچھ مہینے خاموشی سے اپنی اصلاح کرائیں, خاموشی سے کبھی اپنی اصلاح کرائیں. انسان ہے, کبھی کوئی ایسی بات ہو گئی اس وقت قائم نہیں ہے, فکر نہ کرے ہم نے اپنے شیخ کو معصوم نہیں سمجھا ہوا, بس ٹھیک ہے انسان ہے ان سے غلطی ہو گئی, ہماری ان سے مناسبت ہے, ہمارا روحانی بلڈ گروپ ان سے میچ ہو رہا ہے, ہماری ان سے مناسبت ہے. اب سب چیزیں بھول جائے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کیا نہیں کہتے, سب بھول جائے, کہیں کوئی پریشانی ہو تو نام دوسرے نام کے ساتھ کسی دارالفتہ میں ای میل بھجوا دیں کہ ہم نے وہاں یہ معاملہ دیکھا ہے, یہ کیسا معاملہ ہے. بعض مرتبہ آدمی سمجھتا نہیں ہے, بدگمانیوں میں آ جاتا ہے, اپنا نقصان کر دیتا ہے, رہی سے یہ مناسبت ختم کر دیتا ہے کہ جی ہمیں مناسبت نہیں ہے, جی ہمارا یہاں دل نہیں لگ رہا, شیطان بدگمانی ڈالتا ہے, اس کو پتا ہے کہ اگر اس نے اس اللہ والے سے مضبوط تعلق قائم کیا, ان کے ساتھ اس نے آنا جانا لگا کر رکھا, تو یہ ولی اللہ ہو جائے گا. اب یہ بدگمانیاں دل میں ڈال, دیکھو یہ کیا بات کر رہے ہیں, دیکھو کس طرح کر رہے ہیں, وہ فلاں کو محبت دی فلاں کو نہیں دی, دیکھو فلاں کو ڈانٹ دیا, انہی چیزوں میں لگا ہوا ہے, خود کو فائدہ ہو رہا ہے, بدگمانیوں میں چلا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مشائخ کے ساتھ, اپنے شیخ کے ساتھ نیک گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اصلاح کرنے کی, ان کی صحبتوں سے فائدہ اٹھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.